عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوه خيبر صار ليله حتى اذا ادركه القرى كسرى الرسى فقال لبلال اقلع لنا من الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال الى راحلته موجه الفجر وغلبت بلال عيناء ومستند الى راحلته فلما يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال أي بلال فقال بلال أخذ بنفسي نفس الذي أخذ بنفسه قال قتادة فقتادة رواحلهم شيئا ثم توضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلال فقام الصلاة وصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري. حضرت أبو هريرة اسے ليلة التعريس کہتے ہیں کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند مبارک آگئی اور سب صحابہ بھی سو گئے فجر قضا ہو گئی. یہاں ایک عجیب سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں دل نہیں سوتا تھا. عنایت نامانے والا ینام قلبی میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا. تو جب قلب اثر بیدار تھا تو پھر حضور نماز کے لیے اٹھے کیوں نہیں؟ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ کریم قلب کو کون بیدار رکھتا تھا؟ وہ رب جلیل. اب وہ رب جلیل آپ کے طفیل پوری امت کو ایک قاعدہ تعلیم کرنا چاہتا تھا کہ جب کوئی سو گیا اس کی فجر قضا ہوگی تو وہ کیا کرے. تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیا. جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے قضا فرما لی تو پوری امت کے لیے یہ تعلیم ہو گئی کہ کوئی نماز اگر کسی مجبوری میں قضا ہو جاتی ہے تو اسے فوراً پہلی فرصت میں ادا کر لیں. یہ نہ چھوڑے کہ جی دیکھیں پھر پڑھ پھر نہیں پڑھ لیں گے. بعض اوقات کو ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پھنسا ہوتا ہے بندہ وہ نہیں پڑھ سکتا. قضا ہو گئی تو فوراً جیسے فرصت ملے فوراً ادا کر لیں. تو یہ تعلیم امت کے لیے تھا اس لیے اس پر اعتراض وارد نہیں ہوتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو رات بھر چلے. آپ نے فرمایا کہ چلتے رہو. رات بھر چلتے رہے حتیٰ کہ آپ کو نیند آنے لگی اور آپ نے قیام فرمایا. حضرت بلال کو فرمایا کہ تم پہرہ دو ہماری حفاظت کرو رات بھر اور آپ نے آرام فرمایا. حضرت بلال بیدار کھڑے ہو گئے اور نوافل پڑھنا شروع کر دیے اور پڑھتے رہے مقدور بھر جب تک ہمت تھی نہ نوافل ادا کرتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام باقی ساری جماعت سو گئے. جنگ کے بھی تھکے ہوئے تھے سفر کے بھی تھکے ہوئے تھے آرام فرمایا اور رات بھی تقریباً گزر چکی تھی تھوڑی رات باقی تھی. جب فجر قریب ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی نماز چھوڑ کر اپنے اونٹ کے ساتھ اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. اس پر بلال کی آنکھوں پر نیند غالب آ گئی اور اسی طرح اونٹ سے تکیہ لگائے ہوئے وہ بھی سو گئے. اب ہوا یہ کہ نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اٹھے نہ کوئی صحابہ میں سے بیدار ہو نہ حضرت بلال ہی جاگے. یہاں تک کہ سورج نکل آیا دھوپ کی کرنیں سورج کی کرنیں لگیں تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. آپ نے گھبرائے ہوئے بلال کو پکارا کو بلال تجھے کیا ہوا, تیری تو ذمہ داری تھی, تو نے نماز کے لیے جگانا تھا. حضرت بلال نے عرض کیا, اللہ کے حبیب جو چیز آپ پر غالب آ گئی تھی وہی مجھ پر بھی غالب آ گئی. آپ اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, آپ پر اگر کوئی چیز غالب آ گئی اس نے آپ کو سلا دیا تو وہی چیز مجھ پر بھی غالب آ گئی. میں تو بہت کمزور ہوں, میں بھی سو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو, اپنا رخت سفر باندھو, اونٹوں پہ سوار ہو جاؤ. لوگ سوار ہو گئے, اس وادی سے نکل گئے. پھر حکم دیا بلال کو, حکم دیا کہ اذان کہو. انہوں نے اذان کہی, تکبیر کہی, آپ نے صبح کی نماز پڑھائی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص نماز بھول جائے یا بیدار نہ ہو سکے یا نماز قضا ہو جائے تو جب یاد آئے, جب موقع ملے اسی وقت نماز ادا کر لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صلاۃ الذکری, میری یاد کے لیے نمازیں قائم کرو. سو جب یاد آئے تو فوراً قضا کر لے, پھر اسے چھوڑ نہ دے کہ اب قضا ہو تو گئی ہے, دیکھی جائے گی, نہیں دیکھی نہیں جائے گی. جب فرصت ملے اسی وقت ادا کر لے. میں نبی قتادہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اذا قیمت الصلاۃ فلا تقوم حتی ترونی قد خرجت. حضرت ابو قتادہ دن سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقامت ہو, شروع ہو تو کھڑے نہ ہو جایا کرو یہاں تک کہ مجھے دیکھو کہ میں نکل آیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک, دیوار ایک ہی دیوار تھی جس کی کھڑکی مسجد میں تھی, تو حضور اسی کھڑکی سے باہر تشریف لاتے تھے, تو کھڑکی کے اندر ہی آپ آرام فرما ہوتے تھے یا جلوہ افروز ہوتے تھے. اقامت ہوتی جب مؤذن پہنچتا قد قامت الصلاۃ, تو حضور کھڑکی سے باہر تشریف لاتے, تو لوگ پہلے کھڑے ہو جاتے تھے. تو آپ نے فرمایا جب مجھے دیکھو اس وقت اٹھا کرو. اقامت کہہ رہا ہے, مؤذن کہتا رہے, جب میں کھڑکی سے باہر آتا ہوں اس وقت تم بھی کھڑے ہو جایا کرو. تو یہ طریقہ علماء فرماتے ہیں کہ مسنون ہے کہ جب اقامت ہو تو قد قامت الصلاۃ جب کہے مؤذن تو اس وقت سارے کھڑے ہو جائیں. اور یہ ثواب ہے, اگر کوئی پہلے کھڑا ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں, گناہ نہیں, لیکن یہ بہتر ہے, اس میں ثواب زیادہ ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اذا اقیمت الصلاۃ فلا تعتوها تسعون وعاتوها تمشون وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑو نہیں. ممکن ہے تم ابھی راستے میں ہو, اقامت ہو گئی, تو بھاگو نہیں کہ میں مل جاؤں. آرام سے جس طرح آ رہے اس طرح چلتے ہوئے آؤ, اور تم پر لازم ہے کہ وقار اور سکون سے آؤ, آرام سے جوتے اتارو, نماز میں شامل ہو جاؤ. جتنی نماز امام کے ساتھ مل جائے وہ پڑھ لو, جو رہ گئی جب امام ختم کرے اٹھ کے اپنی پوری کر لو. لیکن بھاگو نہیں کہ بھاگ کر آئے, سانس پھولی ہوئی ہے, اب جماعت میں کھڑے ہیں, اف اف ہو رہی ہے, یہ نہ کرو, یہ درست نہیں ہے. وقار سے جس طرح چلتے آرام سے آؤ, جتنی مل گئی نماز امام کے ساتھ پڑھ لو, باقی اپنی پوری کر لو. وفی روایت لمسلم, فإن أحدكم إذا كان يعمد للصلاة وفي الصلاة اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم نماز کا جب کوئی نماز کا قصد کر لیتا ہے, نماز کے لیے چل رہا ہے, تو گویا وہ نماز ہی میں ہے, اسے وہ ثواب مل جاتا ہے. اگر کوئی رکعت امام سے رہ بھی جائے تو ثواب کم نہیں ہوتا, وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے کہ نماز کے ارادے سے آ رہا ہے. تیسری فصل. وَن زید ابن اسلم قال ارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطریق مکہ وکل بلالا وکل بلالا یوقظ للصلاۃ فرکض بلالا ورکض حتی استیقظوا وقد طلعت علیہم الشمس فاستیقظ القوم فقد فضوا فامرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال ان هذا الوادي الشيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزلوا وان يتوضا وامر بلالا ينادي للصلاه ويقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف وقد راى من فزعهم. فقال يا ايها الناس ان الله قبض ارواحنا ولو شاء لردها الينا في حين غير هذا فاذا ارتد احدكم عن الصلاه او نسيا ثم فضى اليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر الصديق فقال ان الشيطان اتى بلالا وهو قائم يصلي فأسجاه ثم لم يزل يهدله كما يهدى السبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لیلۃ التاریس حقیقتاً رات تو وہی ہے جو خیبر سے واپسی پر آئی. اب اس روایت میں یہ کہتے ہیں کہ حضور مکہ کے راستے میں تھے, ہو سکتا ہے دو راتیں ہوں یا ہو سکتا ہے راوی کو یہ ابہام ہوا ہو, کیونکہ واقعہ بھی وہی ہے سارا, اور اسے کہہ بھی تاریخ سے لیا ہے. زید بن اسلم فرماتے ہیں ارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تاریخ کی رات ہی ہے کہ حضور مکہ کے راستے میں اترے. پہلی روایت میں ہے کہ خیبر کی راہ میں تھے. خیر, آپ نے حضرت بلال کو مقرر کیا کہ نماز کے لیے انہیں جگایا اور حضور بھی سو گئے اور لوگ بھی سو گئے, اور کچھ دیر بعد حضرت بلال بھی سو گئے, یہاں تک کہ تب بیدار ہوئے جب سورج طلوع ہو چکا تھا, اور لوگ بیدار ہوئے تو گھبرا گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سوار ہو اس وادی سے نکل جائے. وہی بات ہے ساری. پھر رسول اللہ نے ان کو جب وادی سے نکل گئے تو اترنے کا حکم دیا اور کہا کہ وضو کریں, اور بلال کو حکم دیا اذان کہیں یا تکبیر کہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور پھرے اور دیکھا کہ وہ گھبرائے ہوئے, فرمایا لوگوں اللہ نے ہماری روحوں کو قبض کر لیا, اگر وہ چاہتا تو اس وقت پھیر دیتا جس وقت ایک تمہارا نماز سے سو جائے یا اس کو بھول جائے, جس وقت تم میں سے کوئی سو جائے یا نماز ادا کرنا بھول جائے یا کسی وجہ سے رہ جائے, تو اس کی طرف چاہیے کہ اس کو جب فرصت ملے تو پڑھ لے جس طرح, اور اس طرح پڑھے جس طرح وقت میں پڑھتا ہے, یعنی اتنی ہی رکعت پوری کر لے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا اور فرمایا شیطان بلال کے پاس آیا, وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا, اس کو لٹا دیا, پھر اس کو تھپکتا رہا جس طرح بچے کو تھپکی دی جاتی ہے, یہاں تک کہ وہ سو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا, بلال نے اسی طرح خبر دی جس طرح رسول اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو خبر دی تھی کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا, پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے کچھ آرام کرنا چاہیے, پھر میں آرام کے لیے لیٹا تو مجھے بڑا اس میں مزہ آیا اور میں سوتے سوتے سو گیا. تو جب انہوں نے یہ بات حضور کو بتائی تو ابو بکر صدیق نے فرمایا, عرض کیا, یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, یعنی آپ کو اس بات کی خبر اللہ نے دے دی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس شیطان آیا, یہ نماز پڑھ رہا تھا, اس نے اسے لٹا دیا, پھر اس کو تھپکی دیتا رہا جس طرح ننھے بچے کو ماں دیتی ہے, اور یہ سو گیا. تو حضرت بلال کو بلایا کہ اب بتاؤ بھائی تمہارے ساتھ کیا گزری. تو انہوں نے وہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھتا رہا, نوافل پڑھتا رہا, حتیٰ کہ مجھے خیال آیا کہ اب تھوڑی دیر آرام کا سستا لینا چاہیے, پھر نوافل شروع کر دوں گا. تو میں نے اونٹ سے ٹیک لگا لی تو ایسے مجھے بڑا مزہ آیا اس میں, تو میں سو گیا. تو وہی بات جب انہوں نے عرض کی تو بکر صدیق نے عرض کی, یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, ہماری ارواح تو اللہ کے قبضے میں تھی, چونکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ نیند کے وقت بھی ارواح قبض کر لیتا ہے, جب چاہتا ہے لوٹا دیتا ہے, جس کی موت آئی ہو اسے روک لیتا ہے, جس کی زندگی باقی ہو لوٹا دیتا ہے. تو فرمایا ارواح تو حضور اللہ کے دست قدرت میں تھی, اگر وہ چاہتا تو نماز کے وقت لوٹا دیتا, لیکن وہ چاہتا تھا کہ تعلیم امت کے لیے کہ نماز قضا ہو جائے تو کیا کیا جائے, تو اس نے یہ اللہ کی قدرت تھی, اللہ کو منظور تھا, ایسا ہو گیا. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان معلقتان فی اعناق المؤذنین للمسلمین صیامہم وصلاتہم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دو چیزیں مؤذنوں کی گردنوں میں لٹکی ہوئی ہیں, ان کی گردنوں میں پڑی ہوئی ہیں, ان کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کے لیے, ان کی نمازیں اور ان کے روزے. یہ مؤذنوں کی ذمہ داری ہے کہ بر وقت اذانیں کہیں, بلند آواز سے کہیں, اور لوگوں کو بر وقت اطلاع دیں. یہ امانت ہے پوری امت کی مؤذنوں کے پاس. یہ دو امانتیں ہیں جو ان کے گلے میں لٹکی ہوئی ہیں. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب المساجد و مؤذ الصلاۃ, مسجدوں اور نماز کے مقامات کا بیان. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیت دوافی نواحی کلہا ولم یصلی حتی خرج منہ, فلما خرج رقع رقعتین فی قبل القعبۃ وقال ھذہ القبلۃ. رواہ البخاری و مسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے, سب گوشوں میں دعا فرمائی اور نماز نہیں پڑھی. جب باہر تشریف لائے تو دو رکعتیں کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا فرمائیں اور فرمایا یہ قبلہ ہے. اس حدیث میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے اندر نماز نہیں پڑھی, لیکن یہ ضروری نہیں کہ اندر نماز نہ پڑھی جائے, اندر بھی نماز ادا ہو سکتی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے بھی اندر ادا فرمائی ہے. یہ ایک ایسا موقع تھا جس پر حضور نے چاروں کونوں میں دعا فرمائی, اور اس موقع پر باہر آ کر دو رکعت نماز ادا فرمائی اور فرمایا یہی قبلہ ہے, یعنی اس کے علاوہ اور کوئی قبلہ نہیں نماز کا کہ بندہ کوئی دنیا میں کوئی مسلمان روئے زمین پر کسی اور طرف رخ کرے تو نماز ادا نہیں ہوگی, یہی قبلہ ہے. وعن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل القعبۃ وأسامة بن زید عثمان ابن طلحة الجوہی بلال ابن رباح اغلقهما علیہ ومقص فيها فخلط بلالا حين خرج ما سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يساره عمودين عن يمينه وثلاثة اعماد برعاه وكان البيت يوم اذن لا ستة اعماد ثم صلى متفق عليه. اب یہ وہ حدیث آ گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ جہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رباح نے دروازہ بند کر دیا کہ باقی اندر رش نہ ہو, لوگ اندر داخل نہ ہوں, سکون سے حضور جو چاہتے ہیں کریں. انہوں نے دروازہ بند کر دیا. تو جب باہر تشریف لائے تو فرماتے حضرت بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اندر حضور نے کیا کیا, تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ستون بائیں جانب, دو ستون دائیں جانب اور تین ستون اپنے پیچھے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اس وقت بیت اللہ میں چھ ستون تھے, جو قریش نے تعمیر کیا تھا اس میں چھ ستون تھے. یہ پھر بعد میں حضرت عبداللہ بن زمیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حجاج بن یوسف نے حملہ کیا مکہ مکرمہ پر, تو بیت اللہ شریف پر بھی وہ منجنیق کے پتھر اور آتش بازی ہوئی, پردے جل کے بیت اللہ شریف شہید ہو گیا, حضرت زبیر کے جنوں کو شہید کر دیا گیا. تو پھر حجاج بن یوسف نے دوبارہ پہلے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے شہید کر کے تعمیر کیا تھا. یہ جو حطیم ہے یہ بیت اللہ کا حصہ تھا, جو بنیادی بیت اللہ شریف آدم علیہ السلام نے بنایا, پھر طوفان نوح میں بہ گیا, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. تو یہ حطیم بیت اللہ کا حصہ تھا, آج بھی بیت اللہ کا حصہ ہے. جو لوگ حطیم میں داخل ہوتے ہیں وہ وہی ثواب ہے, وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. اگر وہاں کوئی دو رکعت نفل پڑے تو وہی ثواب ہے جو بیت اللہ کے اندر, وہ بیت اللہ ہی ہے. طواف کرتے ہوئے اگر آپ حطیم کی دیوار پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کا طواف ختم ہو جاتا ہے, چونکہ طواف بیت اللہ کے گرد ہے اور ہاتھ اندر چلا جاتا ہے. لہذا حطیم بیت اللہ ہے, کو حج پہ جائے تو اسے حطیم میں داخل ہونا چاہیے, دعا کرنی چاہیے, وہاں نماز پڑھنی چاہیے. تو چھ ستون حضرت ابن زبیر نے اس میں ڈال کر حطیم کو اندر داخل کر کے پورا بیت اللہ بنا دیا تھا, اس لیے کہ حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ کو, چونکہ قریش نے جب تعمیر کیا تو انہوں نے حطیم باہر چھوڑ دیا, انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ پیسہ حلال جمع کرو چندے میں, کوئی شبہ والا پیسہ نہ دیا جائے. تو حلال اتنا ہی جمع ہو سکتا جس سے اتنی عمارت بن سکتی تھی, جو نہیں بن سکتی تھی وہ انہوں نے دیوار بنا کے حد بنا کے چھوڑ دی, وہ حطیم ہے. حضور کے زمانے میں وہی عمارت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ اسے شہید کر کے پہلے والی حالت پر مکمل کر دیا جائے, لیکن قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے تو یہ کہیں گے پہلے بت گرایا, اب بیت اللہ بھی گرا دیا, کسی چیز کو تو رہنے دیتے. تو حضرت ابن زبیر نے فرمایا کہ خواہش رسول جو ہوتی ہے وہ حکم ہوتی ہے, اس وقت جو مانے تھا اب وہ مانے ختم ہو گیا, لہذا اب اسے شہید کر کے ویسا بنا. انہوں نے شہید کر کے ویسا بنا دیا. حجاج بن یوسف نے اس پر منجنیکوں سے پتھر برسائے, آگ برسائی, پردے جل گئے, بیت اللہ شہید ہو گیا, ابن زبیر شہید ہو گئے. تو اس نے دوبارہ پھر جیسا یہ اب ہے یہ اس نے بنا دیا اور باہر کا ہاتھا چھوڑ دیا. عبد الملک کی حکومت تھی, بادشاہ جب وہاں پہنچا تو اس نے یہ مکہ فتح کر لیا, چونکہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے الگ حکومت بنا لی تھی مکہ مکرمہ. تو اس نے پوچھا بھی یہ تم نے بیت اللہ پر بمباری کیوں کی اور اسے کیوں گرایا؟ جی میں جنگ میں ہو گئی, میں نے فوراً بنا دیا, تو تم نے کیسا بنایا؟ کیونکہ وہ اس نے غلط کر دیا تھا, بنا دیا تھا پورا تمہیں. تو علماء سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا حضور کی یہ آرزو تھی, اور آرزو رسول جو ہے جب معنی ختم ہو جائے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. انہوں نے ٹھیک کیا تھا. عبد الملک نے پھر علماء سے پوچھا کہ اس نے کیا تو غلط ہے, تو اب اگر اجازت ہو شہید کر دے دوبارہ ویسا کر دیا جائے. تو علماء نے فرمایا یہ تو بادشاہوں میں کھیل بن جائے گا, اگر اب تم گراؤ گے پھر کوئی بادشاہ وہ کہے گا نہیں وہ پہلے والا وہ پھر شہید کر کے وہ پھر اتنا کر دے گا, پھر کوئی آئے گا وہ گرا کے اسے. آپ جیسا اللہ کو منظور تھا ویسا ہو گیا, اس کی حرمت قائم رہنے اسے نہ چھوڑا, چنانچہ وہ چھوڑ دیا گیا. وہ آج تک وہی قائم ہے جو حجاج بن یوسف نے دوبارہ تعمیر کرایا تھا. اس کے اندر ٹائلیں لگاتے رہتے ہیں, باہر سے مرمت کرتے رہتے ہیں. اللہ بھلا کرے سعودی حکومت کا, حرمین پر جتنا خرچ وہ کرتے ہیں اور جتنی خدمت اور جتنی حفاظت کرتے ہیں اس کا حق ادا کر دیتے ہیں, اللہ انہیں نیک اجر دے. تو باقی اس کی مرمت تعمیر لگے رہتے ہیں لیکن اثر عمارت پھر اس میں تین ستون ہیں. جو پہلے قریش کا بنا ہوا تھا اس میں چھ ستون تھے, تو حضور نے تین ستون پیچھے ایک ستون ایک طرف دو ایک طرف کے درمیان کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی. لہذا بیت اللہ میں نماز ادا کی جا سکتی ہے. اللہ کریم نے مجھے سعادت بخشی تھی بیت اللہ شریف کے اندر جانے کی, تو الحمدللہ میں نے چاروں طرف رخ کر کے دو دو رکعت نماز پڑھی تھی. یہ اللہ کریم کا احسان ہے. ون ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وسلم نے فرمایا میری مسجد میں نماز دوسری مساجد کی نسبت ہزار نماز کا ثواب ہے سوائے مسجد حرام کے. یہ مختلف احادیث ملتی ہیں, سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد حرام میں بیت اللہ میں ایک نماز ایک لاکھ نماز کا ثواب پاتی ہے اور مسجد نبوی میں پچاس ہزار نمازوں کا. لیکن یہ نہیں کہ وہ پچاس ہزار نمازیں ادا ہو جاتی ہیں, وہ ایک نماز پچاس ہزار نمازوں کا ثواب پاتی ہے, ادا ایک ہی ہوتی ہے. عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا على ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد هذا متفق عليه. حضرت ابو سعيد خدري رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ان تین مساجد کے سوا کسی مسجد کے لیے سرخت سفر نہ باندھا جائے, بیت اللہ شریف, مسجد نبوی اور مسجد اقصا. یعنی مسجد کی زیارت کے لیے یا مسجد میں نماز ادا کر کے ثواب حاصل کرنے کے لیے کسی کو جانا ہو تو پھر روئے زمین پر یہ تین مساجد ہیں جن کے لیے رخت سفر باندھا جائے. اور دوران سفر اب کوئی جاتا ہے سپین جاتا ہے تو وہاں کی مساجد کی زیارت کرتا ہے تو منع نہیں ہے, مقصد تو اس کے جانے کا کچھ اور تھا, سفر کیا وہاں زیارت کر, لیکن یہاں سے صرف وہ مسجد دیکھنے سپین جانے کی ضرورت نہیں ہے. یا اور کسی ملک میں وہاں بڑی شان فرمایا مسجد کے لیے رخت سفر باندھنا ہے تو بیت اللہ کے لیے باندھو, مسجد نبوی کے لیے باندھو یا مسجد اقصا کے لیے باندھو. ونبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری ھذا منبری علی حوضی. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر میرے حوض پر ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. فردوس کے بر روئے زمین است ہمین استو ہمین استو ہمین است. کشمیر کے بارے شاعر نے کہا تھا اگر فردوس بر روئے زمین است ہمین استو ہمین استو ہمین است. اگر جنت زمین پر ہے تو پھر یہی ہے یعنی کشمیر ہے. میں نے اس میں تبدیلی کر دی, فردوس کے بر روئے وہ جنت جو زمین پر ہے وہ یہی ہے یہی ہے یہی ہے. روضہ اطہر اور منبر مبارک کے درمیان جو زمین ہے یہ اللہ نے جنت سے بھیجی ہے جیسے اسماعیل علیہ السلام کے لیے دنبا جنت سے بھیجا تھا. اور اس پر قیامت وارد نہیں ہوگی, یہ ایسے ہی اٹھا کر پھر جنت میں رکھ دی جائے. اور خوش قسمت ہے وہ مسلمان جنہیں وہاں کچھ رکعت ادا کرنے کا, منزل پڑھنے کا, تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے, حضور قلب کے ساتھ, خلوص دل کے ساتھ متوجہ اللہ ہو کر وہاں اگر خلوص و خضوع کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنت ہے. اب تو ساری مسجد مبارک میں لگ گئے نا اے سی. ایک وقت تھا جب سے ساری مسجد میں اے سی نہیں تھے, صرف پنکھے ہوتے تھے. پھر بھی جب ہم وہاں بیٹھتے تھے نا اس ریاض الجنہ میں, تو ٹھنڈی خوشبودار ہوا درمیان میں گردش کیا کرتی تھی. تو یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اور فرمایا میرا ممبر میرے حوض پر ہے, یعنی یہ جنت کا وہ ٹکڑا ہے جہاں میرا حوض کوثر ہوگا. میرے ممبر کا ایک پایا حوض کے کنارے پر ہے. عن ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی مسجد قباء کل سبت ماشیم و راکبا فیصلی فیہ رکعتین متفق علیہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں ہر ہفتے کے دن تشریف لاتے, کبھی پیدل اور کبھی سواری پر, اور یہاں دو رکعت نماز ادا فرماتے. ونبی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدہا وغض البلاد الی اللہ اسواقہا. حضرت حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ رضوئے زمین پر محبوب جگہیں اللہ کی نصیب مساجد ہیں. زمین پر جتنی اللہ کو محبوب پسندیدہ جگہیں ہیں وہ مساجد ہیں, اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں, جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے, کم تولا جاتا ہے, شور شرابہ کیا جاتا ہے, دھوکے دیے جاتے ہیں. سو اس ارشاد رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو لمحے مسجد میں نصیب ہوں, سکون سے, خاموشی سے متوجہ اللہ ہو کر رحمت الہی کو جذب کرنا چاہیے. اللہ. وعن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بن اللہ له بیتا فی الجنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب تو عجیب وقت آ گیا ہے, مجھے حیرت ہوتی ہے غریب سے غریب بندہ اپنے لیے بچوں کے لیے گھر بناتا ہے. ابھی بچے شادی شدہ نہیں ہوتے تو یہ بڑے بیٹے کے لیے بنا رہا ہوں, یہ دوسرے کے لیے بنا رہا ہوں. جب مسجد کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں چندہ دو جی مسجد بنائیں. یار خدا کے لیے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ایک کمرہ مسجد کا بھی بنا دے. کہیں کوئی دیکھا کوئی شخص خود مسجد بنا دیتا ہو؟ یہ ایسی عجیب بات. کوٹھیاں جن لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں, بنگلے بنائے ہوئے ہیں, ایک چھوٹی سی مسجد کے لیے چندہ کرو جی. یار ٹھیک ہے چندہ کر کے بھی بنا دو, اچھی بات ہے, لیکن کتنی خوبصورت بات ہو کہ کوئی بندہ جسے اللہ نے دولت دی ہے وہ اپنی دولت سے بھی ایک مسجد بنا دے. اور مسجد بنانا حضور فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے تم جنت میں اپنے لیے گھر بنا رہے ہو. اب جیسے گھر میں رہنا چاہتے ہو ویسا بنا لو, خود جو بنا رہے ہو. اللہ کریم توفیق ارزاں کرے اور ان ہمارے ٹوٹے پھوٹے کلمات اور اعمال کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.